بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله شرح مقفلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. اور پچھلے درس میں بات کر رہے تھے کہ لوگوں کے انجام کے تعلق سے، کہ لوگوں کے جو انجام ہے جو خاتم و مبہم ہے، ہم نہیں جانتے کس شخص کا کیسے اور کیا خاتمہ ہوگا، اور ہم پہنچے تھے شیخ ربیع حفظہ اللہ کے شرح میں اس جملے پر، ولذلك يقولون ان مؤمنون ان شاء الله. اس لیے اہل سنت جماعت اہل حدیث جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ان شاء اللہ، اور یہیں سے ہم نے درس کو شروع کرنا تھا، اور بھائیوں سے میں گزارش کی تھی کہ درس میں آنے سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ساتھ ہی پڑھ کے آئے ہوں گے تاکہ مجھے اس مسئلے کو بیان کرنے میں آسانی ہو جائے اور آپ بھائیوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، کہ امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ کے جملہ جو ہے وہ فرماتے ہیں ولذلك يقولون، اور اس لیے اہل حدیث جو ہے یعنی اہل سنت جماعت جو ہیں اصحاب الحدیث جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان مؤمنون ان شاء اللہ، کہ ہم مؤمن ہیں ان شاء اللہ، ای من المؤمنین الذین یختم لهم بخیر ان شاء اللہ، یعنی ہم ان مؤمنوں میں سے ہیں جن کا خاتمہ خیر پر ہوگا ان شاء اللہ. پھر شیخ صفوان شیخ ربیع حفظہ اللہ اس مسئلے کی تنبیہ کیے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 7 میں، شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس کی کچھ تفصیل بیان کی ہے، بڑے پیارے انداز میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے، وہ یہ بیان کیا ہے کہ رسول جماعت کا قول کہ ان مؤمنون ان شاء اللہ کہ کس اعتبار سے ہے، کیا انسان کے خاتمے کے اعتبار سے ہے کہ اس کا خاتمہ اس کا انجام ایمان پر ہو گیا نہیں، یعنی انسان کی موت کس حالت میں ہوگی اور کس حالت میں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا حساب کے لیے، کہ اس کا خاتمہ اس کا انجام کس حال میں ہوگا، کہ اس اعتبار سے رسول جماعت کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ، یا دوسرا اعتبار کہ اس کا تعلق حاضر سے ہے انجام سے نہیں ہے، مرنے کے بعد یا مرنے کی حالت سے نہیں ہے، اور حاضر سے مراد یہ ہے کہ کیا میں نے ایمان کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں، ان دو الگ چیزیں ہیں. یہ کہنا کہ میں مومن ہوا، کوئی آپ سے پوچھتا ہے کیا آپ مومن ہیں، جواب کیا ہونا چاہیے، میں مومن ہوں یا میں مومن ہوں انشاء اللہ، اور دونوں میں کیا فرق ہے؟ اصل بات یہ ہے سمجھنا اس مسئلے کو ہے. تو شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پہ تفصیل بیان کی ہے مجموع الفتاوی میں، اور انہوں نے دو باتیں کی ہیں. یہ خلاصہ جو ہے شیخ ربیع رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ دو اعتبارات ہیں کہ انسان یہ کہے کہ میں مومن ہوں یا مومن ہوں انشاءاللہ. پہلا اعتبار یہ ہے کہ اس کا خاتمے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، کہ اس کا خاتمہ اس کی وفات کس چیز پر ہوتی ہے، ایمان پر ہے یا نہیں ہے، کہ اس کا تعلق اس چیز سے ہے، اور اس وقت کیا کہنا کہ نہیں کہنا میں مومن ہوں انشاءاللہ. یا دوسرا اعتبار دنیا میں اس وقت انسان کیا ایمان کا حق ادا کر رہا ہے کہ نہیں. اگر تو ایمان کا حق ادا کر رہا ہے تو پھر کہے میں مومن ہوں، انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، اور اگر ایمان کا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو پھر تو انشاءاللہ کہنا لازمی ہے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ربی احفظہ اللہ، اور اس کی بنیاد پر یعنی یہ کہنا کہ انسان جو ہے اسلام کا حق ادا نہیں کیا ہے، اور جس اعتبار سے اس سے مطالبہ کیا گیا ہے، اگر جزم کے اعتبار سے یقینا کہتا کہ میں مومن ہوں تو وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص کہے کہ میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، تو کہہ سکتا ہے، کیوں نہیں کہتا؟ اس میں نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے منع فرمایا ہے، ولا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کا تزکیہ مت کرو، اللہ خوب جانتا ہے کہ انسان کس حالت میں ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، بالکل ویسے جیسے کہ کوئی شخص کہتا ہے میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ، کیونکہ ایمان کا حق ادا نہیں کیا ہے اس دنیا میں یا اس زندگی میں جب ہم جی رہے ہیں حاضر میں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں ربی احفظہ اللہ، یہ بات غلط ہے، یعنی یہ کہنا کہ میں مومن ہوں بغیر استثناء کے، بغیر انشاءاللہ کہنے کے، کیونکہ ایمان قول و عمل اور اعتقاد ہے، ایمان مجموعہ ہے تین چیزوں کا، زبان کا قول ہے، دل سے یقین اور عقیدہ ہے، اور پھر جسم سے عمل بھی ہے، جیسے بخاری کے حدیث میں ہے کہ ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے بلند شعبہ ہے قول لا الہ الا اللہ، اور سب سے پس شعبہ ہے متت الاذى عن الطریق، راستے کسی بزر چیز کو ہٹا دینا، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیاء ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ اب اس حدیث میں ایمان کی تعریف موجود ہے، مکمل تعریف ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اہل سنت جماعت کے نزدیک ایمان کی تعریف کیا ہے، کہ ایمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعه وینقص بالعصیان۔ ایمان زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، جسم کے اعضاء سے عمل ہے، جو اللہ تعالی فرما برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے، اور اسی حدیث سے یہ تعریف لی گئی ہے۔ تو جب ایمان ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے جس میں عمل بھی شامل ہے، تو کیا ہر مسلمان جو ہے وہ ایمان کی جو اعمال ہیں وہ سب کے سب اس پہ عمل کرنے والا ہے؟ کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان بشر، کبھی واجبات پہ خلل ہو جاتا ہے، کبھی سنن میں انسان سے پیچھے رہ جاتی ہیں، کبھی قول میں، کبھی فعل میں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک بندے سے رکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا حق ادا کرنا مشکل ہے، نا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایمان کامل کی بات ہو رہی ہے، تو ایمان کامل کی طرف جانا مطلب شرعی ہے۔ لیکن کیا ہر مسلمان ایمان کامل کے درجے پر فائز ہے؟ یہ اصل بات ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو ایمان قول و عمل و اعتقاد ہے، اور ایمان میں اوامر بھی ہیں اور نواہین بھی ہے، یعنی حکم بھی دیا جاتا ہے، فرائض کی ادائیگی بھی اس میں شامل ہے، واجبات بھی شامل ہیں، اور نواہی جس چیز سے منع کیا گیا محرمات اور جو مکروہات وہ بھی شامل ہیں، ان سے بچنا ہے، حکم کی تعمیل کرنی ہے، اور جس چیز سے یا جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے اجتناب کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ایمان میں داخل ہیں۔ اس لیے مومن یہ کہتا ہے کہ انا مؤمن انشاء اللہ، کہ میں مومن ہوں انشاء اللہ۔ اس سے بچنے کے لیے کہ وہ اپنے اوپر یہ حکم لگا دے کہ اس نے اسلام کا حق ادا کر لیا ہے یا ایمان کا حق ادا کر لیا ہے، اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں انشاء اللہ، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے ایمان کا حق ادا نہیں کیا جیسا کہ اس کا حق ادا کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اور جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور جو اعمال جن اعمال کا مطالبہ اسے کیا گیا ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پایا،
تو اسے یہ مراد ہے.
بات واضح ہو گئی ہے.
اچھا،
پھر شیخ صاحب فرانسی عربی حفظہ اللہ کہ مرجئہ اور جہمیہ ان کے نزدیک، یہ مرجئہ جہمیہ جو منع کرتے ہیں استثناء سے، استثناء کہتے ہیں ایکسیپشن کو، یعنی انشاءاللہ کہنا یہ ایکسیپشن ہے، استثناء ہے، میں مومن ہوں انشاءاللہ، تو انشاءاللہ سے آپ نے استثناء کو بیان کر دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو میں ایمان کا حق ادا کروں گا، میں کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہے، انشاءاللہ میں مومن ہوں. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو مرجئہ اور جہمیہ ہے وہ منع کرتے ہیں اس استثناء سے اور کہتے ہیں کہو میں مومن ہوں یقیناً، کیونکہ یہ جو استثناء سے کام لیتا ہے یہ مرجئہ اور جہمیہ کے نزدیک کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو استثناء سے کام لیتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ، وہ اپنے ایمان میں شک کرتا ہے، اور اس لیے مرجئہ اور جہمیہ نے ارزون جماعت کو کہا کہ یہ شکاک کہیں، شک کرنے والے ہیں، کیونکہ اپنے ایمان پر شک ہے، اور ایمان پر شک کرنا کیا حکم ہے؟ کفر ہے. اس لیے کہتا ہے کہ ارزون جماعت کا یہ عقیدہ جو ہے کہ یہ کہنا کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ، یہ شک کرتے اپنے ایمان پر، ان کو اپنے ایمان پر یقین نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مرجئہ اور جہمیہ کا جو اصل مسئلہ ہے، اور ان کا یہ قول جو ہے کہ استثناء حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے شک لازم آتا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. بنیادی وجہ کیا ہے کہ مرجئہ جہمیہ کے نزدیک ایمان کی تعریف کیا ہے؟ التصدیق فقط. مرجئہ کے نزدیک اور جہمیہ جو ہیں، اور مرجئہ جہمیہ کے پیداوار ہیں، اصل ان کے جو باپ ہے وہ جہم بن صفوان ہے، وسار بدعقید اس بندے کے لیے نکالی و بدعات ہے، کیونکہ مرجئہ کے نزدیک ایمان کی تعریف کیا ہے؟ التصدیق، تصدیق کرنا، مان لینا بس. تو وہ کہتے کہ میں، مجھے اپنے ایمان پر شک نہیں ہے، جیسے کہ مجھے کوئی شک نہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے. یہ نہیں کہتا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے انشاءاللہ، آج فجر کی نماز پڑھی ہے نا، فجر کی نماز آپ کہتے میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے انشاءاللہ، کہتے میں نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے یقیناً، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، کہ آپ کو کہیں گے انشاءاللہ میں نے پڑھی ہے، یقیناً پڑھی ہے نا. ہاں، اسی طریقے سے جیسے کہ کوئی شخص ابھی کھانا کھا کے آیا ہو اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کھانا کھایا ہے انشاءاللہ، کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. یہ کچھ مشروب پیا، پانی پیا، چائے پیا، کہے گا میں نے چائے پانی پیا انشاءاللہ؟ وہ بھی نہیں کہے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز تحقیق شدہ ہے، محقق ہے ان کے نزدیک، کیونکہ ایمان کا مطلب ہے تصدیق، مان لینا، اور میں اپنی طرف سے یہ جانتا ہوں کہ میں نے مان لیا ہے کہ میں مومن ہوں، تصدیق کر لی ہے. تو اس اعتبار سے یہ کہنا کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ جائز نہیں ہے. دیکھیں کہاں پہ خرابی ہوئی. ایمان کی تعریف کیوں ضروری ہے، اور کیوں اہل سنت جماعت سے الگ سے ایمان کا ایک اصول بنایا، عقیدہ کا اصول کیوں بنایا؟ دیکھیں، ارکان ایمان سب سے پہلا اصول ہے عقیدہ کا، دوسرا کون سا اس کے بعد؟ ایمان کی تعریف. اب ایمان کی تعریف کیوں ایک اگر الگ سے اصول ہے عقیدہ کا؟ کیونکہ اس میں بھی بہت سارے گروہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. ان میں سب سے بڑے گروہ جس نے غلطی کی وہ جہمیہ ہے اور مرجئہ ہے، کیونکہ پھر بہت سارے ان کے بھی قسمیں ہیں. کیونکہ ایمان، اصل ارجاء کیا ہے؟ کہ ایمان کو خارج کر دینا، عمل کو ایمان سے خارج کر دینا، یعنی عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے ارجاء کہتے ہیں. ارجاء کا لغوی معنی ہے پیچھے کرنا، تاخیر سے، ارجاء لغت کے اعتبار سے. جب آپ عمل کو ایمان سے خارج کر، مؤخر کر دیتے، پیچھے کر دیتے، تو ایمان کا عمل سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. اس لیے وہ کہتے ہیں مرجئہ جو ہیں کہ ایمان سے مراد تصدیق ہے. جب میں نے ایک چیز کو مان لیا ہے، اب میں جدہ میں، جدہ کے شہر میں، یہ نہیں کہتا میں جدہ میں ہوں انشاءاللہ، کیونکہ تصدیق کر لیا آپ نے, میں نے کھانا کھایا ہے یقیناً, انشاءاللہ نہیں کہتا, میں نے پانی پیا ہے یقیناً, انشاءاللہ نہیں کہ, اسی لیے میں مومن ہوں, اس میں بھی انشاءاللہ نہیں کہتا ہوں, میں ان کے نزدیک سب ایک ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ عمل کا تعلق ہی نہیں ہے نا, تصدیق ہے تصدیق, بات ختم ہو گئی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں رسول جماعت کے نزدیک ایمان قول ہے, عمل ہے اور عقیدہ ہے, اعتقاد ہے, اور وہ استثناء سے بھی کام لیتے ہیں, انشاءاللہ کہتے ہیں, کیونکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کا عقیدہ حق ہے رسول جماعت کا, کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں, جب اسے پتا ہے کہ اس نے ایمان کا حق ادا نہیں کیا ہے, تب تو پھر غلطی پر ہے نا, اگر وہ استثناء سے کام نہیں لیتا نا, غلط بیان نہیں کرتا ہے, اور اس اعتبار سے وہ گنہگار بھی ہوگا کیونکہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والا ہوگا, والعیاذ باللہ. اس میں غلط بیانی بھی ہے, وہ اپنے تعلق سے وہ چیز کہتا ہے جو اس میں سے نہیں, جو اس میں نہیں ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس بھی ہے, نفس کا تزکیہ بھی ہے, بولے شرعاً جائز نہیں ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں ربی احفظہ اللہ, کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ اس عقیدے کی بنیاد پر کہ ایمان قول و عمل اور عقیدے کا نام ہے, ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے, اور اس اعتبار سے کہ ایمان میں احکام بھی ہیں جن کی تعمیل کی جاتی ہے, اور منع کردہ چیزیں بھی جن سے اجتناب کیا جاتا ہے, اور جب آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا جیسے کہ آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے, کیونکہ عمل کے لیے ضرورت ہوتا ہے, کوئی بھی عمل ہو, کہ وہ شریعت کے مطابق ہو, تو کیا آپ کا جو عمل ہے وہ شریعت کے مطابق ہے 100%, یا اس میں کوئی خلل ہو گیا ہے, یا کسی شرط میں کوئی خلل ہو گیا ہے؟ اور اس عمل کے لیے اخلاص بھی لازمی ہے. دیکھا آپ جانتے ہیں کہ عمل صالح کی دو شرطیں, الاخلاص للہ والاتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہمارا اخلاص 100% ہے, اس میں کبھی کمی پیشی ہو جاتی ہے, کبھی ریاکاری داخل ہو جاتی ہے, کبھی انسان اپنے کام سے کبھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے, کبھی انسان کسی کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے, کبھی اتباع میں کوئی کمی پڑ جاتی ہے. کیا 100% ہم نے ہماری نماز لبھو ہے 100%؟ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے پتہ نماز نبوی کیا ہوتی ہے, نماز سے پڑھ لیتے ہیں. ہم کوشش کرتے کہ ہماری نماز 100% نماز نبوی ہو, کہیں پر کوئی خلل ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے ہمارا دھیان بسا اوقات کہیں دور چلا جاتا ہے, اسے سجدہ سہو کیوں کرتے ہم؟ اگر ہماری نماز 100% ہوتی تو سجدہ سہو ضرورت نہ ہوتی, اگر نماز میں کبھی غلطی کی گنجائش نہ ہوتی تو سجدہ سہو کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم کبھی بھول کا شکار ہو جاتے ہیں, کبھی انسان کے دماغ کے دور چلا جاتا ہے, کبھی خشوع خضوع میں کمی ہو جاتی ہے. دیکھیں ارکان میں کمی تو نہیں ہونی چاہیے, ارکان پورے ہیں, واجبات پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن اگر کبھی کسی وجہ سے کہیں پہ کمی ہو جائے, اور ہو بھی جاتی ہے, بسا اوقات ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سب فرحم فرمائے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس ایمان کامل میں نقص کی وجوہات ہیں یا اسباب ہیں. تو اس لیے اس ایمان کامل کے درجے پر پہنچنے کے لیے بڑے جدوجہد کی ضرورت ہے, وہ انسان زندگی ساری لگا دیتا ہے, اور اللہ بہتر جانتے کہ کس کا ایمان کتنا کامل ہے, یہ دعوے کی بات نہیں ہے. اس لیے اگر کہیں پہ کوئی کمی ہو جاتی ہے تو مومن کہتا ہے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ اس کمی کی وجہ سے جو عمل کے تعلق سے ایمان میں کمی کا باعث بنتی ہے, نہ کہ یقین, کیونکہ اعتقاد میں کوئی کمی کی گنجائش نہیں ہے, لا الہ الا اللہ میں کمی کی گنجائش نہیں ہے, یہ اصل الایمان ہے, اس میں استثناء جائز نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہتے مومن ہوں انشاءاللہ اس اعتبار سے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں, اس میں جائز نہیں ہے استثناء, اس اعتبار سے کہ ایمان کی تعریف میں یہ تین چیزیں شامل ہیں, عقیدہ بھی ہے, اس میں آپ کے عبادات بھی ہیں, آپ کے معاملات بھی ہیں, آپ کے اقوال و افعال بھی ہیں سارے. تو قول و فعل میں جب عقیدے کے اصول کے علاوہ, ارکان ایمان کے اصول کے علاوہ کہیں بھی کوئی کمی ہو جاتی ہے, اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں انشاءاللہ, نہ کہ اصل الایمان کلمہ توحید ہے, ارکان ایمان, اس میں کمی پیشی کی ضرورت نہیں, گنجائش نہیں ہے, اس میں اگر کوئی بھی کوئی غلطی ہو جائے, کسی فرشتے پر ایمان نہیں ہے, ایک فرشتے پر ایمان نہیں ہے, انسان دار اسلام سے خارج ہے, ایک نبی پر ایمان نہیں, دار اسلام سے خارج ہے, یہ بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے نا, واضح ہے نا. پھر ایسا فرماتے ہیں تو کیا ہم نے اپنے عمل میں اخلاص سے کام لیا ہے, کیا آپ نے آپ کا جو عمل ہے مکمل طور پر ریا سے پاک ہے, تو اس اعتبار سے رسول جماعت جو استثناء سے کام لیتے اور کہتے ہیں ہم مومن ہیں انشاءاللہ، یعنی ایمان کا حق ادا نہیں کیا ہے، اور یہی بنیاد ہے رسول جماعت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں انشاءاللہ. پھر شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، نقل کر شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے، کہ یہ استثناء جو بے اعتبار المآل و بے اعتبار ما یوافی به العبد ربہ. اب دوسرا مسئلہ کہ استثناء میں مومن ہوں انشاءاللہ، اس اعتبار سے کہنا کہ انسان کا خاتمہ، انسان کی موت کس حالت میں ہوتی ہے، اس اعتبار سے یہ قول رسول جماعت کا نہیں ہے، یہ قول ابن کلاب کا ہے، اور اس کے پیچھے لگنے والے، اتباع کرنے والے جو اشعری، جو اشاعرہ ہیں. پھر ان کے بعد میں اہل مذاہب جو وہ آئے ہیں مالکیہ، شافعی، حنابلہ میں سے، ان کے علاوہ بھی یا حنفی وغیرہ بھی جو بعد میں، وہ سب اسی پہ چلے، اور ان لوگوں نے اشعری کلا مذہب کو اختیار کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں سلف سے کسی کو نہیں جانتا کوئی یہ کہے کہ استثناء کا تعلق خاتمے سے، انسان کے خاتمے سے ہے. بلکہ بنیاد یہ ہے اس بات کی کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ، کہ اسلام ایمان ہے، شریعتیں ہیں، اقوال و اعمال ہیں، اور انسان کے جائز نہیں کوئی یہ کہے کہ وہ یقیناً کہے کہ اس نے اس کا حق ادا کیا ہے. کیا بات ہوئی پتہ ہے؟ ہمارا جو موضوع ہے اس وقت، جو امام ابو عثمان الصبر رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں، وہ کس باب میں، ہیڈنگ کیا تھی؟ کہ بندوں کا خاتم مبہم ہے، بندوں کا خاتمہ مبہم ہے، یعنی غیر معروف، انسان کا خاتمہ، انجام، مرنے، اس کی موت کس چیز پہ ہوتی، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمیں پتہ ہے؟ ہمیں نہیں پتہ. اس لیے یہ نہیں کہتے فلان جنتی ہے جو مر گیا ہے، ہر مومن جنتی، ہر کافر جہنمی ہے، سچ ہے کہ نہیں؟ سچ اور حق ہے. لیکن فلان مومن جو مر گیا ہے، کیا وہ جنت میں یقین ہے؟ کہہ سکتے ہیں فلان جنتی ہے؟ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. فرق سمجھا ہے؟ ایک عمومی طور پر کہنا اور ایک خصوصی طور پر کہنا. عمومی طور پر ہر مومن جنتی ہے، ہر مومن، کیونکہ قرآن مجید میں کئی آیات میں جو ایمان لائے اور اعمال صالح کو جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہر کافر عمومی طور پر جہنمی ہے، جہنم میں ہے، کئی آیات میں کہ جنہوں نے کفر کیا ہوئے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کئی آیات میں ہے. لیکن بعینی کسی خاص شخص کو مقرر کر کے کہنا کہ فلان شخص جو مر گیا ہے جنتی ہے، مومن ہے اگر، یا کافر ہے کہ وہ جہنمی ہے، فلان شخص کے لیے اس کے لیے الگ سے دلیل ہونی چاہیے، اور الگ سے دلیل صرف قرآن و سنت سے، قرآن سے، حدیث سے ممکن ہے. ابو لہب کہاں ہے؟ جہنم میں. کس نے کہا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، بات ختم ہو گئی ہے. یقیناً کہتے ہیں فرعون جہنم میں، کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن فلان شخص، فلان کافر جہنم میں ہے، اس کا نام لے کے اللہ اعلم کیا کہتے ہیں، جزمن کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ رسول جماعت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کا انجام کیوں اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا، یہ مسئلہ یہاں تک ہے. اب یہ کہنا کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ اس اعتبار سے، کیا یہ جائز ہے؟ یا اس مسئلے کا تعلق اس خاتمے سے ہے کہ نہیں؟ اصل بات یہ ہے، ابن کلاب نے یہ بدعت ایجاد کی ہے کہ انسان خاتمے کے اعتبار سے کہتا ہے میں مومن ہوں انشاءاللہ، دنیا کے حاضر کے اعتبار سے نہیں، کہ ایمان قول و فعل ہے. کیونکہ ابن کلاب بھی یہی کہتا تھا. ابن کلاب میں کیا اس میں عقیدہ ہے ایمان کے تعریف کے تعلق سے؟ مجھے نے کہاں سے لیا؟ ادھر سے لیا نا سارا. وہ بھی یہی کہتا ہے نا کہ تصدیق. تو اس میں یہاں پر ابن کلاب نے ایک نئی بات نکالی ہے کہ انسان خاتمے کے اعتبار سے وہ یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ، جبکہ بات غلط ہے. یعنی کیسے انسان سوچ سکتا ہے کہ آپ کل پر آپ کا خاتمہ ہوگا کہ نہیں؟ آپ کہیں کہ انشاءاللہ، آپ مومن نہیں ہیں کیا؟ ہم مومن ہیں, اللہ سے امید رکھتے کہ ہمارا خاتمہ خیر پر ہو, کیونکہ مرنے کو ہم نہیں جانتے. لیکن کیا جو کم سے کم ایمان کرتے, جو اصل ایمان ہے, اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں ہے. دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں میں مومن ہوں انشاءاللہ, کیونکہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ عمل حصہ ہے ایمان کا. جب عمل کا حق ادا نہیں ہوتا تو پھر ایمان کا حق ادا نہیں ہوتا, اس لیے ہم کہتے ہیں مومن ہے انشاءاللہ. خاتمے کے تعلق سے, خاتمے سے کوئی تعلق نہیں اس بات کا, کیونکہ خاتمہ یا تو ایمان پہ یا کفر پہ ہوتا ہے, تو اس کے خاتمے سے کوئی تعلق نہیں. ابن کلاب یہ بات نہیں لے کے آئے ہیں, اور ابن کلاب کے پیچھے چلتے چلتے حسن اشعری نے لے لیا ہے, اور پھر حسن اشعری سے جبکہ توبہ بھی کر چکے اس بدعت عقیدگی سے, اس غلط عقیدے سے, ان کے جو بعد میں آئے ہیں ان لوگوں نے اس مذہب کو اپنا لیا ہے. اور پھر جو اصحاب مذاہب الاربعہ ہے, حنفیہ, مالکیہ, شافعیہ اور حنابلہ, جو مشہور چار مذاہب ہیں, ان لوگوں نے بھی اس سے متاثر ہو کر اس بات کو لے لیا ہے. سب نے اس کے ان کے بعض یا کچھ لوگ اکثریت بھی کہتے ہیں, بعض مذاہب میں اکثر لوگوں نے یہ لیا ہوا ہے اور بعض میں کم ہے, لیکن یہ بات ان تک بھی پہنچی اور ان لوگوں نے بھی اس کو اپنا لیا ہے کہ استثناء فی الایمان, میں مومن ہوں انشاءاللہ کہنا مآل کے اور خاتمے کے اعتبار سے. شربی حفظ اللہ فرماتے ہیں جو مصنف ہے امام ابو عثمان الصبری رحمہ اللہ, ابن کلاب کے زمانے کے بعد آئے ہیں, اور غالباً ان کو جو حسن جماعت کی جس میں جو قول ہے, جو عقیدہ ہے, وہ نہیں پہنچا, یا یہ قول زیادہ رائج تھا ان کے زمانے میں. جو ابن کلاب کا قول ہے وہی رائج تھا, وہ لوگ یہی زیادہ تر کہتے تھے کہ انسان کو یہ نہیں پتا اس کی وفات کس چیز پہ ہوگی, کیا اسلام میں کفر پر ہوگی, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ. یہ بات بہت زیادہ رائج اس زمانے میں, کیونکہ ابن کلاب کا قریبی وقت تو لوگوں نے یہ اس سے بات لے لی ہے, تو ان کو یہ کہنا کہ مومن ہوں انشاءاللہ سے اعتبار سے یہ انسان کے خاتمے کے تعلق سے ہے, اور کس چیز پر انسان کی وفات ہوتی ہے, اور یہ طریقہ رسول جماعت کا یا ان کا مذہب نہیں ہے. جیسے شاہ صاحب شاوری رحمۃ اللہ فرمان, جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رسول جماعت کا جو بنیاد ہے, جو منشا ہے اس استثناء کا, وہ یہ کہ ایمان قول عمل ہے اور عقیدہ ہے, اس میں اللہ کے احکام بھی ہیں اور منع کردہ چیزیں بھی ہیں. اور اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ مومن ہیں, تو آپ کہتے ہیں میں مومن ہوں انشاءاللہ اس بنیاد پر کہ میں نے اسلام یا ایمان کا حق ادا نہیں کیا ہے, اور جو اعمال کا مجھ سے مطالبہ کیا گیا میں ان کا حق ادا نہیں کیا ہے. پھر شیخ صاحب فرمان, شیخ ربیع رحمۃ اللہ, کہ امام طب رحمۃ اللہ نے یہاں پر اس بات کے طرف اشارہ کیا ہے کہ جیسے کہ ابن کلاب وغیرہ ہے جو یہ کہتے ہیں, جو یعنی یہ بات کہنا میں مومن ہوں انشاءاللہ, یہ بات تو آ رہی تھی سلف سے بھی آ رہی تھی, یعنی سیدنا عبداللہ مسعود سے بھی ثابت ہے, صحابہ سے ثابت ہے, اس اعتبار سے کہ ایمان جو ہے عمل ایمان کا حصہ ہے. اس اعتبار سے اب یہ قول اس وقت معروف تھا کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ, لیکن بھی کلاب جب آیا تو اس نے اس قول کو لیا جو رسول جماعت کا قول ہے, میں مومن ہوں انشاءاللہ, اس کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ خاتمے کے ساتھ, جبکہ سلف نے, سلف کا طریقہ نہیں تھا, خاتمے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, حاضر سے اس کا تعلق ہے, ہماری زندگی سے اس کا تعلق ہے, ہماری موت سے اس کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ موت ہماری منہ میں نہیں پتا, ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ خاتمہ خیر پر ہو, یہ ہمیشہ امید, یہی دعا کرتے ہیں. حسن خاتمہ کا ہم کیوں دعا کرتے ہیں اپنے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے کیوں ہم ہمیشہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو حسن خاتمہ سے کے لیے دعا کرنا, اچھی امید رکھنا, یہ مطلب شرعی, یہ ہم کرتے ہیں. تو ابن کلاب نے جو قول معروف تھا رسول جواد کا, اس کو اس جگہ سے ہٹا کے کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ خاتمے کے ساتھ, کہ انسان خاتمے جو ہے کس اعتبار سے ہوتا ہے. تو ابن کلاب نے یہ سمجھا کہ اور اس میں جماعت کے عقیدے کی نصرت کر رہا ہے, اور ابن کلاب جو یعنی اس کے جو اگر آپ اقوال دیکھیں, ابن کلاب جو یہ شخص ہے اسے معتزلہ کے خلاف بڑی جنگ کی اس بندے نے. دیکھیں سب سے پہلے جو بدعتی گروہ ہیں اسماء صفات کے تعلق سے اور ایمان کی تعریف کے تعلق سے, سب سے پہلے جو جہمیہ ہیں, اہل قبلہ میں سے جہمیہ نے عقل کو آگے کر کے شریعت کے نصوص کو پیچھے کر دیا ہے, وہ ٹھوکرے کھائیے بدعقیدگی. پھر بھی جہم صفوان جو ہے وہ 40 دن जैसे चिल्ला कहां से, वो चिल्ले भी उनकी उस बंदे की इजाद है। अपने आप को जो है ना बंद कमरे में रख के चार दिन खुद अपने शैतानी अकल को लड़ाता रहा, वो बातें करता रहा, फिर जाकर उसने बदअकीदगी निकाली है। जो चार बड़े उसने बदअकीदगी निकाली, कौन से चार नंबर? एक, अल्लाह ताला के कोई नाम को सिफत नहीं है। देखिए जहम सफाउन, जहम अकीदे की चार अरकान समझ रहे आप जो बंदा लेके आया है। सबसे पहले कि अल्लाह ताला का कोई नाम को सिफत नहीं है, अल्लाह ताला से सिफात का इनकार करना। दूसरा, जबर का इंसान मजबूर है। तीसरा, इर्जा का अकीदा का इंसान के अमल का ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। ईमान सिर्फ दिल की मारिफत का नाम है। नऊज़ बिल्लाह, सबसे बदतरीन कौल जो है ना ईमान की तारीफ, वो जहम बिन सफवान का है, जहमिया का है, कि दिल से मारिफत काफी है। यानी ये कहे कि अल्लाह मौजूद है, बस मोमिन है। जो एक अल्लाह मौजूद है, मारिफत है दिल से, जुबान से उसने कलमा नहीं पढ़ा, उसने कोई एक सजदा नहीं किया, कोई अमल नहीं किया, सिर्फ उसको पता है कि अल्लाह मौजूद है। दिल की मारिफत से कोई बंदा मोमिन हो जाता है। ये सबसे बदतरीन और खतरनाक तरीन कौल है जो जहम बिन सफवान से शुरू में लेके आया था। तो इर्जा, और चौथे नंबर पे कि जन्नत और दोज़ख का फना होना, ये चार चीजें जहम बिन सफवान लेके आया था। और सुभान अल्लाह, देखें कि उस बंदे की बदअकीदगी देखें। देखिए लोग मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, उनकी सोच फिक्र और बदअकीदगी कैसे रहती है, कितनी सदियां गुजर गई हैं। आज भी अशायरा मौजूद है जो ये अकीदे रखते हैं कि ईमान कामल से कोई ताल्लुक नहीं है, ईमान को खारिज कर देते हैं। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं अशायर में, जो बल्कि अशायर के अकीदे में से, कि इंसान मजबूर है, जबर का अकीदा आज भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। और समाओ सिफात के बाद में देखें, उसने तमाम का इंकार किया, तो आज के अशायरा कहते हैं नहीं, सिर्फ सात सिफात मानते हैं, बाकी हम नहीं मानते, क्योंकि अकल का तकाजा यह है, अकल इंसान सिफात को मानता है और बाकी को नहीं मानता, रिजेक्ट कर देता है। तो हम इसलिए अकल को देखा है, और अकल के साथ साथ नुसूस में भी, कुरान सुन्नत में दलाइल मौजूद है, उसने हमने इसको ले लिया है। तो जहमी सबसे पहले आए हैं। अच्छा, फिर जहमी का मुकाबला किस लोग की, किसने किया है? मुतज़िला ने किया है। यार रसूल जमात अपनी जगह पर थे, रसूल जमात हमेशा रद्द जहमिया का भी रद्द, और तमाम अहले बिदअत का रद्द जो है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया है। हमेशा याद रखें, कुरान सुन्नत से दलाइल और मजहब सलफ़ सालहीन, जिस पर सलफ के फहम और उनका जिन मसाइल में इत्तेफाक और इजमा है, उसके सामने उनका रद्द किया है। उन्होंने हाजिर तक देखें, जिन लोगों ने इत्तेबा की सलफ़ साहब और सलफ की बेहसान इत्तेबा करने वाले, बेहतरीन तरह इत्तेबा करने वाले, दौरे हाजिर तक देखें, उन्हें जब रद्द करते हैं बिदअत का, उनकी बुनियाद क्या होती है? कुरान है, सुन्नत है और सलफ के अकवाल है, ये मैंने जो सलफ है। तो जहमियों का मुकाबला करते करते, रद्द करते करते, मुखालफत करते करते, जो मुतज़िली हैं, उन्होंने कुरान सुन्नत का सहारा नहीं लिया, दलील कुरान सुन्नत से बयान नहीं किए, उन्होंने अकल की अकली दलाइल दिए हैं जहमिया को। जहम ने ठोकर खाई अकल की बुनियाद पर, मुतज़िला कहता नहीं, हम तुमसे ज्यादा शातिर और समझदार हैं। उन्होंने भी कहा हमारी अकल तुमसे ज्यादा तेज है, तो नुसूस को पीछे करके अकली दलाइल देना शुरू कर दिए, और उन लोग भी ठोकरें खाई। उन्होंने कहा ठीक है, असमा तो अल्लाह के मौजूद हैं, लेकिन सिफात हम भी नहीं मानते। जहमिया के बाद दुरुस्त है, मुतज़िली कहते हैं कि अल्लाह के नाम असमा हुस्ना है, उसके कैसे इंकार हो सकता है, लेकिन सिफात से तशबीह लाजिम आती है खालिक मखलूक, इसलिए अल्लाह की सिफात कोई भी नहीं है। अच्छा, इब्न कुल्ला फिर आए, कुल्ला भी जो है इसकी बात मैं कर रहा था, इसने मुतज़िला के खिलाफ जंग छेड़ दी और बड़े रद्द किया मुतज़िला का, सख्ती से रद्द किया, और इस बंदे ने भी अकली दलाइल को पेश किया है और कुरान सुन्नत मुखर कर दिए, असली दलाइल और मनहज सलफ और सलफ के अकवाल से सहारा नहीं लिया। जैसे लोहे लोगों को काटते, अकल अकल को काटती है, और खुद इस बंदे भी ठोकरें खाई। कई बातों में इसका इत्तेफाक था रसूल जमात से, और कई बातों में इस बंदे ने इख्तिलाफ भी किया है, और जिसमें इख्तिलाफ किया उससे ज्यादा खतरनाक मसले जिसके इस बंदे का इत्तेफाक था। इसलिए शैसा फरमाते हैं कि इब्न कुल्लाब जो है रसुन्नत, बहुत सारी चीजों में रसुन्नत के जो मजहब है या उनका जो कौल है اس کی اس بندے نے نصرت کی ہے, لیکن اس میں بہت سارے معاخذ ہیں کہ اس نے کچھ باتیں ادھر ادھر سے لی ہیں, جہمیہ سے بھی کچھ باتیں لی ہیں, اور اہل سنت جماعت کے ظاہر اقوال کو اس بندے نے لیا ہے, اور جو اس کے اندر جو ایک کھچڑی پکی تھی دماغ میں اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی تھی اس نے. بعد ایسی باتیں ہیں اس یعنی بالکلاب لے کے آیا ہے, وہ سلف کے اقوال کو بھی دیکھتا ہے اور پھر جہمیہ کے اقوال کو معتزلہ کے اقوال کو ردود کرتے کرتے اس میں سے کچھ چیز لے لیتا ہے, تو کھچڑی سے عجیب سے پک گئے کہ سلف کے اقوال بھی ہیں کچھ اور کچھ معتزلہ کے اقوال بھی ہیں, ان کو رد کرتے کرتے کچھ باتیں تمہارے ٹھیک ہے کچھ غلط ہے. کیونکہ ابن کلاب سب سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے اسماء کو ہم مانتے ہیں اور صفات میں سے صرف سات صفات کا ہم اقرار کرتے, باقی کو ہم ریجیکٹ کرتے نہیں مانتے, کہ مذہب ابن کلاب کا ہے. معروف بحث الاشعری سے ہوا, ان کے شاگرد تھے اور اس میں سے انہوں نے پھر ابن کلاب کے مذہب کو لیا ہے, اس کو نصرت کی ہے. عجب بات ہے کہ امام ابو الحسن اشعری وفات سے پہلے توبہ کر چکے اور مذہب کلاب ہی ہونا چاہیے تھا, لیکن آج مذہب کون سا مشہور ہے؟ اشعری. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ کلابی مذہب کا کہنا آج جو آج اپنے کو اشعری کہتے ہیں نا, یہ اصل میں کلابی ہے, ابن کلاب کا مذہب ہے یہ. ابو الحسن اشعری اب وفات سے پہلے ان چیزوں سے رجوع کر چکے تھے, ارجاء سے بھی اور باقی جو بداخل بھی ہے اسماء صفات کے اللہ کے جو سات صفات اس میں بھی اس کے رجوع موجود ہے بعض ان کے بعض تصنیفات میں. تو آج اپنا کو اشعری کہتے ہیں, حقیقتاً ماتریدی کہتے ہیں, جو اشعری کہتے ہیں اصل میں یہ کلابی ہے, کلابیہ ہے, ابن کلاب کا مذہب ہے. تو ابن کلاب نے ادھر ادھر کی باتوں کو مکس کر کے اس نے اس طرح میں سلف کے اقوال کی نصرت کر رہا ہوں, جبکہ بعض ایسے بدعتی اقوال بھی تھے جو جہمیہ کے تھے یا معتزلہ کے تھے, اس میں شامل کر دیے. اصل بات یہ شیخ صاحب فرماتے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں یا کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جس کا عقیدہ درست ہوتا ہے, جس کے بعد کس کی ہو رہی ہے؟ امام ابو ہریرہ صبر رحمۃ اللہ کی ہو رہی ہے. بڑے امام ہیں, معروف ہیں, کتاب کی شرح کر رہے ہیں, لیکن ابن کلاب کی بات کی تاثیر وہاں تک پہنچی تھی کیونکہ یہ بات اس وقت بہت معروف اور مشہور تھی کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ, یا قول وہ بھی جانتے تھے کہ سلف اقوال میں سے, لیکن جوڑا کس چیز سے گیا ہے؟ کیا دور حاضر میں اس کا تعلق ایمان کامل سے, ایمان کے جو حق اس کو ادا کرنے سے, یا خاتمے سے ہے؟ تو ابن کلاب نے جوڑ دیا خاتمے سے, اور یہ بات آہستہ آہستہ مشہور ہوتی گئی, منتشر ہوتی گئی, اور جن لوگوں نے کیونکہ ابن کلاب معتزلہ کے خلاف جنگ اس نے کی ہوئی تھی, علمی جنگ اس کے ردود میں, تو لوگوں نے سمجھا کہ یہی قول سلف کا ہے, کہ قول جو مشہور تھا میں مومن ہوں انشاءاللہ, یہاں تک. اب اس کی تفصیل جو ہے دور حاضر میں یہ چیز عام ہو جاتی ہے, وہی عام طور پہ انسان لے لیتا ہے. تو یہ جو قول معروف اور مشہور تھا کہ ابن کلاب کے سخت ردود تھے معتزلہ کے خلاف, تو بعض لوگوں اسے کو حق سمجھ لیا ہے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ, یہ جملہ کہنا اس کا تعلق خاتمے سے ہے, نہ کہ انسان کے زندگی سے, کہ اس کے لیے ایمان کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. تو شیخ ربیح اللہ فرماتے ہیں شاہد یہ ہے اس میں کہ اگر کسی شخص سے پوچھا جا کے کیا تم مومن ہو, تو یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ, یہ جواب دینا چاہیے, یا یہ کہے آمنت بالله وملائکته وکتبه, یہ بھی کہہ سکتا ہے وہ, یہ بھی اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ. یہ اس اعتبار سے کہ اس نے ایمان علیہ السلام کا حق ادا نہیں کیا ہے, اسے مزید حق ادا کرنا چاہیے, اس کا تعلق انسان کے خاتمے سے نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ ہوگا پھر اللہ تعالیٰ سے کس حال میں اس کی ملاقات ہوگی. یہ مذہب ابن کلاب کا ہے اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی اس معاملے میں, تو اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے ایک شیخ ربیح حفظہ اللہ کہ میں نے یہ بات کی ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. دوسرا مسئلہ شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی اس میں کہ انسان کا جو خاتمہ مبہم ہے, دو چیزیں, ایک تو اب یہ بات ہے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ اس کی تفصیل, اور دوسرا مسئلہ اس کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ کسی لیے گواہی دینا کہ اس کی خاتمہ کس چیز پر ہوا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیح حفظہ اللہ امام ابو ثمرہ الصابوني کی اس جملے کے تعلق سے وشہدونا لمن مات علی سامی ان عقبته الجدب, یعنی گواہی دیتے ہیں سنن الجماعت جو ہے اصحاب الحدیث جو ہیں کہ جس کی موت اسلام پر ہو, جس کا خاتمہ اسلام پر ہو, تو اس کا انجام جو ہے وہ جنت ہی ہے. یعنی یہ عمومی طور پہ جیسے میں نے کہا ہے کہ ہر مومن جنت میں ہے, تو عمومی بات صحیح بالکل درست ہے. یعنی جس کی موت اسلام پر ہو اگرچہ وہ فاسق اور فاجر کیوں نہ ہو تو اس کا انجام جنت ہی ہے. اگر اس کا ایمان کامل ہے جو اللہ نے اسے وعدہ کیا ہے متقین سے جو اعمال صالحہ کرتے ہیں جو صحیح عقیدے والے ہیں الى آخر ہی, تو یہ ابتداء جنت میں داخل ہو جائے گا. ایسا انسان جس کا ایمان مضبوط ہے, جو کبیر گناہ سے بچا ہوا ہے, جو فرائض کی ادائیگی کرتا ہے, جو متقی پرہیزگار میں سے ہے, جس کا عقیدہ بھی صحیح ہے, اس کے اعمال فرائض کی ادائیگی محرمات سے اجتناب, تو ایسا انسان جو ہے وہ رأساً یعنی فوراً جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ کے یعنی اللہ کے رحم و کرم سے, اس کا حساب آسان ہوگا, جنت داخل ہوگا. اور اگر فاسق اور فاجر ہو یا کسی کبیر گناہ پر اصرار کرتے اس کی موت آ جائے, وہ توبہ نہ کر سکے, توبہ نہ کہو یا اس نے توبہ نہ کی ہو, تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عذاب دے, سزا دے جہنم میں عدل انصاف اس کے ساتھ کرتے ہوئے, جب تک اس کے گناہ جھڑ نہیں جاتے, جس گناہ سے اس نے توبہ نہیں کی کبیرہ گناہوں سے یا جو گناہ اس کے موجود تھے, اور یا اللہ تعالیٰ چاہے تو دوسرا معاملہ جو اس کا اللہ تعالیٰ معاف کر دے, اس پہ خاص کرم اور احسان کرتے ہوئے اس کو جنت میں داخل کر دے بغیر عذاب کے. اور اگر اسے عذاب بھی دیتا ہے یعنی جہنم میں, تو ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں نہیں رہے گا, کیونکہ وہ موحد ہے, ایمان پر ہے, توحید اور اس کے پاس ہے جو بنیادی جو اصل ہے ایمان کا, تو اس کی عاقبت بھی اس کا انجام بھی جنت ہی ہے آخر میں. اور عاقبت کی اس لیے لفظ بیان کی ہے کیونکہ اس کو سزا بھی مل سکتی ہے اگر وہ کسی گناہ پر اصلاح کرتے ہوئے اس کا خاتمہ ہو جائے. اگرچہ اس کے کوئی عذاب یا تکلیف بھی ہوتی ہے, پکڑ بھی ہوتی ہے جہنم میں, تو وہ آخر میں وہ جنت میں داخل ہو ہی جائے گا. اور اس میں جو شفاعت کی احادیث ہے کہ صفورت بالکل واضح ہیں, وہ یہ بھی یعنی اس میں شامل ہے کہ انسان کسی مسلمان کا اگر خاتمہ جو ہے وہ ہوتا تو اسلام پر ہے, مسلمان ہی وہ مرتا ہے, لیکن اس کو کچھ کبیرہ گناہ باقی رہتے ہیں جس سے اس شخص نے توبہ نہیں کی ہے, تو الگ فضل و کرم ہے اگر وہ نہ ہوا, عدل انصاف ہو جائے تو پھر اور وہ جہنم میں داخل ہو جائے, تو پھر شفاعت کی احادیث ہیں وہ اس کا کام آئے گا, شفاعت کر رہے شفاعت کریں گے اور اسے جہنم سے نکال دیا جائے گا. اور اس میں سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, یہ بھی اس میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک اور یعنی کفر کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. اللہ شرک اور کفر معاف نہیں کرتا, اور شرک اور کفر کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. یہ اسی اعتبار سے کہ جو باقی کبیرہ گناہ ہیں جسے انسان نے توبہ نہیں کی ہے, لیکن اس کے پاس توحید ہے جو اصل ایمان ہے, اس پر اس کا خاتمہ ہوا ہے, تو جو باقی جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اسے عذاب دے, اور اللہ تعالیٰ عذاب بھی اسے دیتا ہے, اس کو پکڑ بھی ہوتی ہے, تو اس کا آخری انجام جنت ہی ہے, چاہے وہ شفاعت ان کی شفاعت سے جنت سے نکال دیا جائے یا اس کے گناہ جو ہے وہ اللہ کے پکڑ عذاب سے جہنم میں ختم ہو جائے, تب اس کے بعد وہ جنت میں چلا جائے, تو اس کا آخری انجام جو ہے وہ جنت ہی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ امام عثمان الصبر رحمہ اللہ کے یہ جملہ کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور قوا جو ہے مقدم ہو گئی ہے کہ وہ جہنمی ہے, تو ان کو سزا دی جائے گی جہنمی جب تک کہ وہ گناہوں سے جڑ نہیں جاتے جن گناہوں سے ان لوگوں نے توبہ نہیں کی ہے. یعنی اگر وہ اصرار کرتے ہوئے کسی گناہ پر ان کی وفات ہو جائے اور اسے ان لوگوں نے توبہ نہیں کی ہے, لیکن آخر میں جو انجام ہے وہ جنت ہی ہے, فین ہم اردون اخیر الی الجنہ, تو آخر میں آخر انجام جو ہے وہ مسلمانوں کا جنت ہی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ ضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما, کہ بے شک اللہ تعالیٰ ذرے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا کر دیتا ہے, اسے مزید بڑھا دیتا ہے, اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا کرتا ہے. تو دیکھیں عجب بات ہے کہ کبھی انسان نے کبھی سوچا ہے کہ مسلمان جہنم میں کب جاتا ہے؟ بتائیں, اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کو جہنم سے بچانے کے لیے جو ایک اسباب اور جو طریقہ رکھا ہے نا, اگر انسان سوچے تو انسان کو شرم آتی ہے کہ انسان کیسا ہے. وہ مسلمان جو جہنم میں جاتا ہے, اللہ کے عذاب اور پکڑ میں وہ شخص جو ہے نا اسے سزا ملتی ہے جہنم میں, نعوذ باللہ. اگر آپ ایک نیکی کرتے کم سے کم 10 اس کا گناہ آپ کو ملتا ہے, کم سے کم ایک نیکی کا 10 گنا. اور ایک آپ برائی کرتے ہیں اس کی ایک برائی لکھی جاتی ہے. ایک نیکی کا کم سے کم 10 گنا, 700 گنا تک بھی جاتا ہے, علم علی علم اللہ بھی جاتا ہے. وہ آپ کے اخلاص اور اتباع پہ بنیاد پر اللہ اس کو کتنا اجر عظیم عطا فرماتا ہے. لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اگر آپ ایک برائی کرتے ہیں تو نام اعمال میں صرف ایک لکھی جائے گی. اب عجب بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ تر نیکیوں کے ہوتے ہوئے یہ مسلمان جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ کتنی بدبختی ہے, واللہ بڑی بہت بڑی بدبختی ہے یہ. کہ اگر برابر برابر ہوتا نا, کہ ایک نیکی اور ایک نیکی کے بدلے ایک نیکی ہوتی اور ایک برے کے بدلے ایک برائی ہوتی, اگر اتنا تک ہوتا تب بھی سب شرم آتی ہے کہ نیکی زیادہ ہونے چاہیے اور جو برائیں وہ کم ہونے چاہیے. ایسا ہے نا, جب آپ کو ترازو کچھ اور دے گیا ہے, نیکی کے ترازو برائی کے ترازو سے بالکل الگ ہے. نیکی کے ترازو میں ایک نیکی نہیں لکھی جائے گی آپ کی, کم سے کم, یہ کم سے کم 10 نہیں, کم سے کم 10 ہے. عشرۃ امثال, یہ کم سے کم ہے. سوئم الضعف بھی جو سے زیادہ بھی جا سکتی ہے. اب روزے کی کیا ہے پتہ نہیں لیکن کتنی ہے, الا صف انه وان اجزی به, یقیناً 700 گنا سے زیادہ ہوگی. اس کے باوجود بھی نیکی کم پڑ جاتی ہیں اور گناہ جو ہے نا بڑھ جاتے ہیں, اور پھر نعوذ باللہ اس کو سزا ملتی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو جس کے پاس ذرہ برابر ایمان بھی باقی ہے تو اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا اللہ پر فضل و کرم سے, رحمت سے, اور پھر شفاعت الشافعین کی شفاعت سے جو شفاعت کرنے والے ہیں. ولا يبقى احد في النار من المسلمين, اللہ لائن کرے, اور جہنم میں مسلمانوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا, یعنی ہمیشہ کا عذاب جہنم میں صرف کافروں کے لیے, گنہگار مسلمانوں کے لیے نہیں. جو سود کھاتے ہیں, جو شراب پیتے ہیں, جو ظلم کرتے ہیں, اگر توبہ نہیں کی ہے دنیا میں تو آخرت میں اگر ان کو سزا ملے گی بھی تو وہ وقتی طور پہ ہوگی, جب تک کہ وہ گناہوں سے پاک نہیں ہوتا وہ جہنم میں اس کو سزا ملے گی. اس کے بعد جب گناہوں سے پاک ہو جائے گا پھر جنت میں داخل ہو جائے گا. کیسا فرماتے, خلافا خوارج معتزلہ فی زعمہم, معتزلہ خوارج کے علاوہ, خوارج معتزلہ جو ہیں ان کے نزدیک جو جہنم میں داخل ہوتا کبھی خارج نہیں ہو سکتا, کیونکہ خوارج کے نزدیک جو کبیرہ گناہ کا مرتکب وہ کافر ہے. وہ کافر کا انجام کیا ہے؟ خالدین فیہا ابدا, جہنم ہے, ہمیشہ کے جہنم میں رہیں گے. تو خوارج نے کہا کہ دنیا میں کافر ہے, کبیرہ گناہ کا مرتکب, اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہے. معتزلہ نے کہا دنیا میں وہ نہ مومن ہے نہ کافر, کہیں بیچ میں ہے, آخرت میں جہنم ہی ہمیشہ کے لیے. تو خوارج معتزلہ انجام کے اعتبار سے, کبیرہ گناہ کا مرتکب جو مسلمان ہے اس کے انجام کے اعتبار سے دونوں کا ایک ہی قول ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. لیکن دنیا کے اعتبار سے حکم لگانا ان میں فرق ہے. معتزلہ نے کہا کہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے, بیچ میں کسی درجے پہ ہے جو آج تک مام بحال نہیں کر سکے. انسان یا مومن یا کافر بیچ میں کہاں گئے؟ اور خوارج تو سیدھا کہہ دیکھو کافر, یہ بات ختم. رسول جماعت نے کیا کہا ہے جو صحیح قول وہ کیا ہے؟ کہ اپنے ایمان سے مومن ہے, اوپر کبیرہ گناہ سے فاسق ہیں. ہم کہتے ہیں فاسق, پھر کیوں کہتے ہیں فاسق؟ فاجر کیوں کہتے ہیں؟ کیا فاجر کافر ہوتا ہے؟ ہر فاسق ہر فاجر کافر ہوتا ہے؟ نہیں, لیکن ہر کافر فاسق اور فاجر ضرور ہے. ہر کافر فاسق اور فاجر, ہر فاسق اور فاجر کافر تو نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں مسلمان ہے لیکن فاسق ہے, یہ فاجر ہے, کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, یہ فرق ہے. خوارج معتزلہ کے نزدیک جو ایک دفعہ جہنم میں داخل ہو جائے کبھی خارج نہیں ہوتا, اگرچہ یعنی موحدین میں سے کیوں نہ ہو, کلمہ پڑھنے والا ہو تو کلمہ اس کے کام نہیں آئے گا, کیونکہ قرآن مجید میں سے جو متشابہ نصوص ہیں اور آیات ہیں ان کو لیتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, سو مدثر نمبر 48 میں, شفاعت کو شفاعت بھی کام نہیں آئے گی. تو ان کے نزدیک شفاعت بھی کام نہیں آتی. کبیرہ گناہ کے مرتکب جو مسلمان ہیں, اس لیے خوارج معتزلہ نے شفاعت کا انکار کیا ہے. ممکن شفاعت میں سے لڑکوں کو آپ سے پوچھے نا کہ اہل قبلہ میں اس لیے کس نے شفاعت کا انکار کیا ہے, خوارج معتزلہ. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان کے نزدیک کبیرہ گناہ مرتکب ہے جو کافر, تو کافر کی شفاعت ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی. شفاعت تو مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے نا. تو اس نے کہا جب مسلمان جو ہے کبیرہ گناہ سے پاک ہوگا تو پھر جنت میں جائے گا نا, کبیرہ گناہ سے تو کافر ہو جاتا ہے نا وہ, تو شفاعت کس لیے ہوگی؟ دلیل کیا شفاعت نہیں ہوگی؟ جو شفاعت کی آیات کی نفی کی گئی شفاعت نہیں ہوگی کافروں کے تعلق سے, انہی آیات کو دلیل پیش کرتے بنا کے کہ یہ کبیرہ گناہ مرتکب مسلمانوں کے لیے, یہ متشابہ میں سے شیخ صاحب یہ فرماتے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہم بخارجین من النار, کبھی جہنم سے نکلیں گے نہیں, سورہ بقرہ نمبر 167 میں الاخری. اس جیسے اور بھی آیات جو ہے کافروں کے لیے, اور یہ لوگ ان آیات کو مسلمانوں کے لیے جو کبیرہ کا مرتکب ہیں ان کے لیے یہ آیات بیان کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو آیات ہیں یہ خاص جو خالص کافر ہیں ان کے لیے ہیں, اور جو جن لوگ جو لوگ مومن ہیں اور جن لوگ کبیرہ گناہ کیے ہیں اور اس پر اصرار کرتے ہو کہ وفات ہوئی ان کا خاتمہ ہوا ہو, تو اللہ تعالیٰ کے مشیت کے تحت ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عذاب دے یا چاہے تو اسے اللہ معاف کر دے. اگر اللہ تعالیٰ اسے عذاب بھی دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اس کے ایمان کے سبب جہنم سے نکال دے گا, اور یہ توحید کے فضیلت کے دلائل میں سے دلیل. توحید کے اتنا فضل ہے, اتنی فضیلت ہے کہ اس توحید کی وجہ سے, کلمہ توحید کی وجہ سے کوئی شخص جو مسلمان جو ہے وہ جہنم ہمیشہ کے لیے رہے گا نہیں کبھی. تو اس کلمہ توحید کی وجہ سے اگر ذرے برابر بھی ایمان باقی ہے, یہ جو کلمہ توحید ہے کوئی عمل صالح نہیں کہ کسی بندے نے, لیکن اس کی دل میں ایمان باقی ہے تو اس ایمان اس توحید کی وجہ سے اسے جہنم سے نکال دیا جائے گا. مجھے توحید کی فضیلت میں سے اور توحید کی جو بہت سارے فضائل میں سے ایک ہے. پھر آخر میں امام عثمان الصبر رحمۃ اللہ کے اس جملے کی تعلق سے فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ عَلَى الْكُفْرِ فَمَرَدُّهُ إِلَى النَّارِ لَا يَنْجُو مِنْهَا وَلَا يَكُونُ لِمَقَامِهِ فِيهَا مُنْتَهَى. اور جس کی موت اللہ تعالیٰ کے پناہ کفر پر ہو تو وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور اس سے کبھی نجات نہیں پائے گا, اور جہنم میں اس کے مقام کی کوئی انتہا نہیں ہے, یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. سبحان اللہ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو نافرمانی کرتا معصیتِ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ, تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. نعوذ باللہ. وقال, اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا, کافر جو ہے وہ جہنم میں نہ مرے گا اور نہ ہی اس میں زندہ رہ سکے گا. اتنا شدید عذاب ہوگا, وہ موت کی تمنا کرے گا مر نہیں سکے گا, وہ جینے اس کا ہوگا ہی نہیں. اب عذاب میں کیا زندگی, کیا جینا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور اس کے علاوہ بھی جو دلائل ہیں جو کافر کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کے تعلق سے ہیں وہ بھی اور موجود ہیں, یعنی قرآن اور سنت میں. لیکن جو موحدین ہیں, جو توحید پر جن لوگوں کی زندگی گزاری ہے اور توحید پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے اور موت ہوتی ہے, اگر ان کے پاس کوئی کبیرہ گناہ بھی ہو اور وہ اصرار کرتے ہوئے کبیرہ گناہوں پر بغیر توبہ کیا, یعنی دنیا سے چلے بھی گئے, مر بھی گئے, خاتمہ بھی ہو گیا ان کا ان کبیرہ گناہوں پر, تو اگر اللہ تعالیٰ ابتدا ان کی مغفرت نہ کرے, ان کو سزا دے دے, عذاب دے دے جہنم میں, تو یہ لازمی ہے کہ جہنم سے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور عدل و انصاف سے ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا اور جہنم میں اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا. پھر آخر میں شیخ صاحب یہ دعا فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الذنوب والمعاصی واعوذ باللہ من النار آمین رب العالمین. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ کی قسم نہیں دیکھنا چاہتے اور نہ ہی اس کے سننا, جہنم کے تعلق سے نہ ہی سننا, اس کا حس جو ہے نہ وہ سننا چاہتے ہیں. تو فنسأل اللہ ان يحول بيننا وبينها, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے اور دور کر دے. وہی توفان علی الاسلام والایمان, اور تعالیٰ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ اسلام اور ایمان پر کرے. آمین رب العالمین. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. کافروں کے لیے جی خالدین فیہا ابدا. معصیت کی دو قسمیں ہیں, کفر معصیت ہے کہ نہیں؟ کفر سب سے بڑی معصیت ہے, سب سے بڑی نافرمانی. اگر معصیت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا ذکر ہے تو کافر ہے, اور اگر معصیت کے ساتھ ہمیشہ کا ذکر نہیں ہے صرف سزا کا ذکر ہے تو مسلمانوں کے لیے. تو اس معصیت سے مراد کفر ہے. مجھے یاد نہیں پڑ رہا اس وقت دھولا ہوئے جی ہاں کلابیا جی ہاں یہ ترتیب ہے بالکل. مومن الحمدللہ یہ یقیناً آپ کہہ رہے ہیں نا, اپنی ماں کا حق ادا کیا ہے. الحمدللہ انسان کب کہتا ہے, شکر کب کرتا ہے؟ جب مکمل ایمان کا حق ادا کر لے, یہی ہے نا. یہ تو کہہ رہا ہوں مومن ہو کیا جو عمل ہے آپ نے پورے کیا ہیں, کوشش یہی طریقے سے تو کہہ رہے ہیں کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ. یہ فرق ہے. آپ سے نہیں کہہ رہے کہ آپ کافر ہیں کیا؟ نہیں میں مومن ہوں الحمدللہ. تب تو کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ کافر ہیں. کوئی کرسچن آپ سے پوچھتا ہے آپ کرسچن ہیں, نہیں نہیں میں مسلمان ہوں الحمدللہ, تب تو کہا جا سکتا ہے نا. لیکن آپ سے کوئی پوچھتا ہے, کوئی مسلمان سے پوچھتا ہے کہ آپ مومن ہیں, مومن ہوں انشاءاللہ, ہمارے اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. اللہ علیہ وسلم.